أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عاقبة أمورنا خيرا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. باسے نفاق و منافق از نظر قرآن کریم، سورہ مبارکہ توبہ کی بعض آیات اس موضوع سے متعلق زیر بحث ہیں. خداوند تبارک و تعالی نے جماعت مومن و اہل ایمان کو خطر نفاق و منافق سے برحضر کیا ہے، آگاہ کیا ہے اور خبردار. منافقین مختلف شکلیں رکھتے ہیں، نفاق کی مختلف صورتیں ہیں اور منافق مختلف نوعیتوں سے جماعت مومن کے اندر داخل ہو کر پنہانی طور پر انہیں ضرر پہنچاتے ہیں. منافقین کا طرز عمل و رویہ، ان کی علامتیں اور ان کی ذہنیت قرآن نے ذکر فرمائی ہے. وہ از جملہ سورہ توبہ میں ہم اس باس میں پہنچے تھے، آیا 117 تک. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. کہ خداوند تبارک و تعالی نے سختی کے وقت اپنا لطف و فضل شامل حال کیا رسول اللہ کے اور آپ کے ساتھیوں کے، جو مہاجرین و انصار میں سے تھے، جنہوں نے سختی میں مقاومت کی، پیروی کی رسول اللہ کی. البتہ قریب تھا کہ ان کے دل یا ایک فریق میں ان میں سے ایک فریق کے دل بہک جاتے، پٹک جاتے. ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم، ان پر ایک طرح سے خدا کی رحمت انہیں شامل حال ہوئی. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الی ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. اس آیہ کے مطابق جنگ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ نے قیام کا حکم دیا کہ لوگ رائے خدا میں قیام کریں، جنگ کے لیے، قتال کے لیے آمادہ ہوں، رسول اللہ نے جب انہیں حکم دیا کہ آپ نکلیں، خروج کریں، رائے خدا میں قیام کریں، کچھ لوگ مخلفین میں سے بن گئے، قائدین یا مخلفین، خاص اصطلاح ہے قرآن کریم کی، وہ لوگ جو قیام الہی کے وقت بہانے تلاش کرتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں و استیزان کرتے ہیں. استیزان یعنی چھٹی لے لیتے ہیں، جو ہی خطرے کا احساس کرتے ہیں کہ اب جنگ کا زمانہ ہے، قیام کا زمانہ ہے، کوئی سختی پیش آ رہی ہے، امتحان کا وقت آ رہا ہے، فوراً چھٹی کی درخواست پیش کر دیتے ہیں. قیام الہی کے وقت یا قیام للہ کے وقت چھٹی لینا منافق کی علامت ہے. منافق کو اگر پکڑنا ہو، پہچاننا ہو کہ منافق کون ہیں کون نہیں، یا کس کے دل میں نفاق ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ قیام الہی کے موقع پر استیزان کرتا ہے. استیزان یعنی اذن مانگتا ہے، اذن طلب کرتا ہے کہ مجھے جانے دیا جائے، مجبوری ظاہر کرتا ہے، کوئی مصروفیت پیش کرتا ہے، عذر اور بہانہ پیش کرتا ہے. ایک اور طبقہ یہ ہے کہ جو معتذر ہیں، معتذر معذرت کرنے والے، قیام میں شامل نہیں ہوتے، بعد میں آ کے معذرت کرتے ہیں. معذرت یعنی عذر پیش کرنا ہے کہ ہم معذور تھے، مشکل تھی، مجبوری تھی، اضطرار تھا، اضطراب تھا، یہ معتذر ہیں، یہ بھی منافق ہیں. کچھ ایسے ہیں جو مخلفون ہیں، یعنی مجاہدین کے ساتھ رائے خدا میں قیام نہیں کرتے بلکہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہیں. مخلفون یا ایسے لوگ جن کو جنگ، جن کے اوپر واجب نہیں ہے، بوڑھی عورتیں ہیں، خواتین مطلقہ ان پر جنگ واجب نہیں، جہاد خصوصاً بوڑھی خواتین، بیمار، بوڑھے مرد، چھوٹے بچے، اپاہج لوگ، انہیں مخلف کہا جاتا ہے، جو قیام میں قادر ہی نہیں ہیں، معذور ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو تندرست ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں. منافق صحت مند ہونے کے باوجود ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے، مخلفون کے ساتھ، کہ ہمیں یہیں رہنے دیا جائے، ہم عورتوں کی حفاظت کریں گے. جنگ تبوک میں امیر المومنین کو لے کر نہیں گئے رسول اللہ، اور یہ سب سے زیادہ سخت و گران وقت تھا امیر المومنین کے لیے، بلکہ احتجاج کیا امیر المومنین نے رسول اللہ کی خدمت میں کہ کیوں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں تو ہر جنگ میں پیش ہوں. وہ جنگ ہوئی بھی نہیں، اور رسول اللہ نے، علی علیہ السلام نے پیچھے بیٹھنا پسند نہیں کیا کہ میں ان بوڑھی عورتوں کے ساتھ اور اپاہج اور معذور لوگوں کے ساتھ میں بیٹھوں یہاں پر. پھر حضور نے آیت و حدیث منزلت یہاں پر بیان کی تھی کہ میں جب قوم کو لے کے جا رہا ہوں، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ آپ میرے ہارون ہیں، جب میں نکل رہا ہوں تو ہارون کو قوم کے اندر ہونا چاہیے. اس پر امیر المومنین قانع ہوئے، پھر خاموش ہو گئے، شدت سے بیتاب تھے کہ مجھے اس جنگ میں آپ چھوڑ کے نہ جائیں. مخلفون کے ساتھ منافق چاہتا ہے کہ پیچھے رہے، ہمیشہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لے گا کہ میں نے پیچھے انتظامات کرنے ہیں، میں نے پیچھے عورتوں کا خیال رکھنا ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے، پیٹ خراب ہے، سر میں درد ہے، طبیعت خراب ہے، کمر دکھ رہی ہے، نیند نہیں کی میں نے، اماں بیمار ہے، بابا کو کچھ ہو گیا ہے، فصل پکی ہوئی ہے، دکان چلنے والی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ منافق. چونکہ ہر ایک انسان کسی نہ کسی اعتبار سے مصروف ہے، فارغ مطلق کوئی بھی نہیں ہے. بالآخر کسی کی شادی ہے، کسی کا جنازہ ہے، کسی کی فاتحہ ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کسی کو استقبال کرنا ہے، کسی کو ودا کرنا ہے، کسی کی عیادت کرنی ہے. انسان ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی الجھن یا مجبوری رکھتا ہے اپنے لیے. منافق ان مجبوریوں کو بہانہ قرار دیتا ہے، دستاویز قرار دیتا ہے فرائض چھوڑنے کے لیے اور قیام للہ سے بھاگنے کے لیے. تین افراد ایسے تھے مدینہ کے اندر جنہوں نے، باقی بھی تھے لیکن یہ تین پشیمان ہو گئے. رسول اللہ جب گئے یہ پیچھے رہ گئے. واپسی پر رسول اللہ نے ان کے متعلق جو آیات نازل ہوئیں وہ پڑھ کر سنائیں. ان کی عورتوں نے انہیں گھروں سے نکال دیا کہ تم منافق ہو، رسول اللہ کے ساتھ نہیں گئے اور اب ہمارے قریب نہیں آنا. خواتین نے انہیں گھروں سے نکال دیا، اور جہاں بھی جاتے گلی کوچہ میں لوگ ان کی مذمت کرتے، ملامت کرتے اور منافق کہتے انہیں. یہ سارے تہمتیں سن کے، بہتان یا ملامتیں سن کر، مذمتیں سن کر پشیمان ہوئے. یہ احساس ہوا انہیں کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، اور انہوں نے توبہ کی. توبہ کے طور پر اپنے آپ کو آ کے مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا، یا باہر درختوں سے اپنے آپ کو باندھ دیا، ظاہراً درختوں سے باندھا اپنے آپ، اور کئی دن تک باندھے رکھا کہ جب تک ہمیں معافی نہیں ملتی رسول اللہ سے ہم یہاں بندھے رہیں گے. اور اس کے بعد رسول اللہ نے انہیں کھلوایا کہ معاف کر دیا. آیت یہ اتری، پھر رسول اللہ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، چونکہ دل سے انہوں نے توبہ کر لی ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، منافق ہمیشہ مخلفین میں سے ہوتا ہے، پیچھے رہ جانے والوں میں سے، خلف میں، پیچھے رہنے کو پسند کرتا ہے منافق. جو بارہا کا آئے کہ پیچھے، نہ پیچھے بیٹھنے کو ترجیح دیں نہ پیچھے رہنے کو، بعض ہوتے ہیں پیچھے پیچھے ہمیشہ. اسی سے نفاق انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، پیچھے مومن سابقون میں سے، آگے سبقت لے جانے والوں میں سے، نماز میں بھی آگے بڑھیں، جہاد میں آگے بڑھیں، ہر کام میں جہاں فریضہ و وظیفہ ہو وہاں آگے بڑھیں، بھلے جہاں کوئی انعام دیا جا رہا ہے، جہاں کہیں تعریف کی جا رہی ہے، سراہا جا رہا ہے، وہاں انکساری کریں، پیچھے ہو جائیں، آپ وہاں نہ کہیں کہ پہلے میں، لنگر تقسیم ہو رہا ہے وہاں بے شک پیچھے ہو جائیں، لیکن جہاں کچھ حاصل کرنا ہے، ذمہ داری ہے یا قیام ہے اللہ کی راہ میں، وہاں پیچھے نہ رہیں، وہاں سب سے آگے بیٹھیں آ کر، اور سب سے آگے پہلے فہرست کے اوپر اپنا نام لکھوائیں گے، پہلا نام میرا، ورنہ مخلفون میں سے ہوں گے، اور مخلف ہونا منافق کی علامت ہے۔ وہ الصلاثۃ الذین خلفوا، وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی تمام تر وسعت سمیت ان پر تنگ ہو گئی تھی، چونکہ انہیں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، گھروں سے ان کو بیویوں نے نکال دیا، رشتہ داروں کے پاس جاتے وہ مذمت و ملامت کر کے انہیں جھٹک دیتے، باہر نکال دیتے، اور مسجد میں انہیں نہیں آنے دیا جاتا، بازار میں انہیں کوئی خرید و فروخت نہیں ان کے ساتھ کرتا، مکمل طور پر بائیکاٹ ان کا کر دیا گیا جب آیات اتری مخلفون کے بارے میں۔ وضاقت علیہم انفسہم، حتیٰ اتنے تنگ ہوئے کہ ان کی اپنی نفس بھی ان کے لیے تنگ پڑ گئے، اپنی جان بھی ان کے لیے تنگ پڑ گئی۔ وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری پناہ گاہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے۔ جب اس یقین پہ پہنچے اس وقت انہوں نے توبہ کی، جب توبہ کی خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، خدا نے ان کو توبہ کی مہلت دی تاکہ یہ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، چونکہ خدا کی ذات تواب الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ یہ بس ہماری جو کہ موضوعی تفسیر میں ہے، نفاق و منافق، لہذا اسنا میں جو آیات آتی ہیں جن کے اندر مطالب اہم مطالب ہیں، ان کو اس موضوعی بحث میں نہیں بیان کر سکتے، لیکن ہیں بہت اپنی جگہ پر اہم آیات ہیں، جس طرح یہ قانون ہیں اہل ایمان کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ قانون ہے، کونوا مع الصادقین، یہ ضابطۂ حیات ہے، زندگی کا ضابطہ، صادقین کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رابطہ رکھو، سچوں کے ساتھ ہم فکر بنو، سچوں کے ساتھ رہائش اختیار کرو، سچوں کے ساتھ تعلقات قائم کرو، صادقین کے ساتھ، جھوٹوں کے ساتھ مت رہو، ممنوع ہے تمہارے لیے، مومنوں کے لیے۔ جبکہ تہذیب جس میں ہم رہتے ہیں، آبائی، اس میں سچے جھوٹے میں کوئی تفریق نہیں ہے، بس اپنی برادری کا ہونا چاہیے، اپنی برادری والوں کے ساتھ، اپنے علاقے والوں کے ساتھ رہو۔ اب دینی مراکز میں بھی آپ دیکھیں غیر دینی معیاروں کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہے، دینی مراکز میں اپنے ہم زمان لوگوں سے رابطہ رکھو، اپنے علاقے والوں سے رابطہ رکھو، اپنی قوم والوں سے رابطہ رکھو۔ نہ، قرآن کہتے ہیں کونوا مع الصادقین، معیت اگر اختیار کرنی ہے تو سچوں کی کرو، وہ سچا ممکن ہے آپ کی برادری کا نہ ہو، کسی اور برادری کا ہو، کسی اور علاقے کا ہو، کسی اور زبان کا ہو، جو بھی صادق ہے اس کی معیت اختیار کرو اور اس کے ساتھ معیت بناؤ اپنی۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ حق نہیں پہنچتا تھا اہل مدینہ کو بھی، اور مدینہ کے ارد گرد رہنے والے صحرائی اور بدو افراد کو، قبائل کا، یہ حق نہیں بنتا تھا کہ جب رسول اللہ نے انہیں حکم دیا قیام کا، وہ پیچھے رہ جائیں، کسی کو یہ حق نہیں بنتا تھا۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم، مدینہ و مدینہ کے گرد و نواح میں بسنے والے، انہیں یہ حق نہیں تھا، ان یتخلفوا، کہ وہ تخلف کریں، پیچھے رہ جائیں، قیام میں شامل نہ ہوں، یہ حق نہیں تھا انہیں، لیکن وہ رہ گئے اس کے باوجود. مدینہ کے اندر بھی کچھ لوگ تھے جو رسول اللہ کے ہمراہ نہیں گئے, اور مدینہ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ کے ہمراہ نہیں گئے. ظاہر ہے یہاں نہ مدینہ کے اندر منحصر ہے یہ آیت و مطلب, اور نہ ہی رسول اللہ کے ساتھ مخصوص ہے یہ آیت. یعنی جب بھی اللہ کی خاطر قیام ہو اور رہبر الہی تمہیں دعوت دے, اس وقت تمہارا گھر میں بیٹھ جانا, پیچھے رہ جانا جائز نہیں ہے. اس وقت مدینہ کے لوگوں نے یہ حرکت کی, لہذا مدینہ کا نام آیا ہے, ورنہ خصوصیت مدینہ کی نہیں ہے کہ مکہ والوں کو شامل نہ ہو. مثلا مدینہ والوں کو حق نہیں کہ گھر میں بیٹھ جائیں, لیکن مکہ والوں کو حق ہے کہ وہ بے شک گھر میں بیٹھے رہیں. ایک دوسرے شہر والوں کو حق ہے, چونکہ قرآن میں فقط مدینہ آیا ہے, یا ما حول المدینہ, مدینہ کے ارد گرد جو مضافات مدینہ ہیں, یا مدینہ کے سات آبادیاں ہیں, یا صحرائی لوگ ہیں, بدو لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی قلم رو دین کی ہے, جہاں امت دینی امت اسلامی بستی ہے, انہیں جب حکم دیا جائے, انہیں حق نہیں بنتا کہیں بھی ہوں کہ یہ پیچھے رہ جائیں, گھروں میں بیٹھے رہیں اور میدان میں نہ آئیں, یہ حق نہیں بنتا. یہ وہ آیات ہیں جن سے کوئی فقی فتویٰ نہیں دیتا, پڑھتے ہیں ان کو لیکن فقہی استفادہ نہیں کرتے کہ رہبر کی بات, رہبر دینی. یہ آیت سری نس ہے کہ رہبر الہی جو اللہ کی طرف سے ہے, نہ جو لوگوں نے خود انتخاب کیا ہے, اللہ کی طرف سے مقرر رہبر اگر تمہیں بلائے اللہ کی خاطر قیام کے لیے, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ گھر میں بیٹھا رہے. وہ بے شک کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو, مثلا رسول اللہ نے حکم دیا قیام للہ کا, امیر المومنین امام بھی ہیں معصوم بھی ہیں, اس امام اور معصوم کو بھی حق نہیں بنتا کہ وہ پیچھے بیٹھ جائیں, ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں قیام کریں, چونکہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے. اگر مثلا اس زمانے میں غیبت کبریٰ کے زمانے میں رہبر الہی حکم دے قیام کا خروج کا, کسی مجتہد و مرجع تقلید کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ گھر میں بیٹھے, اسے بھی چاہیے نکلے, ورنہ مخلفون میں سے ہو جائے گا. وہ جو بھی رہبر دینی کی دعوت پر نہ نکلے وہ مخلفون میں سے ہے. وہ مخلف, قرآن ان کو منافقوں کے زمرے میں درج کر رہا ہے کہ جو قیام سے پہلے چھٹیاں لے لیں, قیام کے بعد معذرت کریں, اپاہجوں اور بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, قیام نہ کریں, خروج نہ کریں, یہ قرآن کی اصطلاح میں مخلفون ہیں, اور انہیں حق نہیں بنتا. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ, اور یہ بھی انہیں حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی جانوں کو ترجیح دیں رسول اللہ کی جان پر, نفس رسول پر اپنے نفوس کو ترجیح دیں, کہ نفس رسول خطرے میں ہو اور یہ اپنے تحفظ کے لیے, اپنی نجات کے لیے انتظام کریں, یہ حق نہیں بنتا انہیں. ذالکا, کیوں؟ خوب, اگر یہ کیوں چھٹی مانگتے ہیں, چونکہ انہیں پتہ ہے, تجربہ کار, انہیں پتہ ہے کہ سخت ہے کام, مشکل ہے, جنگ لڑنی پڑے گی, زخمی ہوں گے, شہید ہوں گے اور اسیر ہوں گے, جیل چلے جائیں گے, پریشانیاں ہوں گی گھر کے لیے, ہمارے لیے. ان عواقب سے اور اس انجام سے آگاہ ہیں, آشنا ہیں, اس وجہ سے پیچھے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم پیچھے پیچھے چلیں بہتر ہے. ذالک بانہم, یعنی کیوں ان کے لیے جائز نہیں ہے یہ حتماً رسول اللہ کے ساتھ قیام کریں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ قیام کرتے ہیں اور اس قیام کے دوران انہیں بھوک پیاس اور مشقت اٹھانا پڑتی ہے, لا یصیبہم ظمأٌ, جو بھی انہیں پیاس جھیلنا پڑی, ولا نصبٌ, اور جو مشقت انہیں برداشت کرنا پڑی, ولا مخمصۃٌ, اور جو بھوک انہیں اس راہ میں تحمل کرنا پڑی, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, ولا یطعون موطئاً, یا انہیں کوئی زمین طے کرنا پڑی, طے زمین کرنا پڑی, جو کہ پیدل چلنا پڑا, کافی فاصلہ انہیں طے کرنا پڑا, یغیظ الکفار, ایسی ایسے ایسے قدم ہی نہیں اٹھانے پڑے جو کفار پر گران گزرتے ہیں. ولا ینالون من عدو نیلا, یا مثلاً دشمن کی طرف سے انہیں اگر کوئی گزند, کوئی صدمہ, کوئی چوٹ پہنچتی ہے انہیں, تکلیف, الا کتب لہم بہی عمل صالح, اس بھوک کے بدلے بھی انہیں عمل صالح نصیب ہوگا, اور اس پیاس کے بدلے, اس مشقت کے بدلے, اور یہ تھکاوٹ و خستگی جو انہوں نے انجام دی ہے, یہ سب اس کے بدلے میں خداوند تعالیٰ ان کے لیے عمل صالح لکھے گا. یعنی یہ عمل صالح ہے, جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ عمل صالح خود ساختہ تفسیر کے مطابق نیکیاں عمل صالح ہیں. آپ رہبر کا ساتھ دینے کے بجائے تسبیح لے کے, لوٹا لے کے, مصلی لے کے, مفاتی لے کے بیٹھ جاؤ اور لگے رہو عبادت میں, رہبر بے شک چیختا رہے. یہ دعا پڑھنا, نماز پڑھنا, تسبیح پڑھنے کو کہتے ہیں یہ عمل صالح ہے. یا فقیروں کو راشن کھلانا, ویلفیئر کا کام کرنا, مریضوں کا علاج کروا دینا, یہ عمل صالح ہے. یہ خود ساختہ تفسیر ہے ہماری نیکی. قرآن فرما رہا ہے کہ یہ نہیں ہے عمل صالح. عمل صالح یہ ہے کہ جب آپ کو رہبر الہی دعوت دیتا ہے, آپ اس کی دعوت پر قدم اٹھائیں, باہر آئیں, میدان میں آئیں. میدان میں آنے کے بعد جو بھوک آپ کو برداشت کرنا ہوگی, یہ عمل صالح ہے. میدان قیام میں بھوک برداشت کرنا عمل صالح ہے. اللہ کی راہ میں پیاس برداشت کرنا عمل صالح ہے, نہ یہ تسبیح پڑھنا. مثلا امیر المومنین اگر جنگ خیبر, جنگ خندق میں ضربت نہ مارتے اور اس کے بجائے بیٹھ کر کعبہ میں ہزار رکعت نماز پڑھ لیتے, وہ افضل من الثقلین نہیں تھی, وہ عمل صالح نہیں تھا. اس وقت عمل صالح وہی ضربت لگانا تھا, جنگ میں آنا تھا, زرہ پہننا تھا, تلوار اٹھانا, یہ عمل صالح تھا. ہر وقت کا تقاضا ہے, اس تقاضے کے مطابق اقدام عمل صالح. اگر اس کے مطابق عمل نہ کریں, یہ عمل غیر صالح ہے. ہر نیکی عمل صالح نہیں ہے. ہر اچھا کام اس وقت ضرورت کسی اور کی ہے اور انسان کسی اور اچھائی میں مصروف ہے, وہ عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح قیام للہ فی سبیل اللہ, بھوک برداشت کرنا, پیاس برداشت کرنا, تھکاوٹ سہنا, جھیلنا, اور سختیاں, اور خدا کی راہ میں پیادہ روی. ولا یطعون موطئاً یغیظ الکفار, ایسا سفر جس سے کافر غضبناک ہوتا ہو. مثلا آج عمل صالح خدا کی راہ میں قیام کرنا ہے, ایسا قیام جس سے کافر غضبناک ہوتا ہو. وہ عمل صالح نہیں ہے جس سے کافر غضبناک نہ ہوتا ہو. ولا ینالون من عدو نیلا, یا دشمن کی طرف سے اگر کوئی چوٹ, زخم, کوئی صدمہ پہنچتا ہے, الا کتب لہم بہی عمل صالح, ان سب کے بدلے میں خدا ان مجاہدین کے لیے عمل صالح لکھے گا. اس لیے جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے, انہیں اس وقت گھروں میں بیٹھ کے آرام نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ سختیاں جو سامنے نظر آ رہی ہیں, بھوک پیاس, اس بھوک پیاس کو برداشت کریں کہ گھر بیٹھنا جرم ہے, بھوک پیاس عمل صالح ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, خداوند تبارک و تعالی محسنوں کے اجر ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ ولا یقطعون وادیا الا کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون, اور جو یہ راہ خدا میں جو قدم اٹھاتے ہیں وہ بھی عمل صالح, بھوک عمل صالح, پیاس عمل صالح, تھکاوٹ عمل صالح, زخم عمل صالح, شہادت عمل صالح. دوسرا باب یہ ہے کہ اس راہ میں اگر کوئی خرچ کرتے ہیں, زیادہ یا کم, تھوڑا یا زیادہ, صغیرہ, کسی کے پاس تھوڑا سا مالی طاقت ہے, وہ 5 روپے خرچ کرتا ہے, یا کسی کے پاس زیادہ ہے وہ 500,000 خرچ کرتا ہے، یہ سب عمل صالح ہے. ولا یقطعون وادیاً، یا جو وادی طے کرتا ہے دشمن کے خلاف، اللہ کی خاطر جو وادیاں طے کرتا ہے، ظاہر ہے انسان کی راہ میں کئی وادیاں آتی ہیں، قیام خدا میں ہجرت کرنا پڑتی ہے، جہاد کے لیے نکلنا پڑتا ہے، دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے، سنگلاخ ہو گرم زمینوں پہ رہنا پڑتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے، تھکاوٹ اور بے خوابی تحمل کرنا پڑتی ہے، یہ سب عمل صالح ہے. اس وقت گھر میں بیٹھنا، مسجدوں میں بیٹھنا، مدرسوں میں بیٹھنا عمل صالح نہیں ہے. قرآن کریم کی منطق کے مطابق دعوت رسول اللہ پر، دعوت رہبر الہی پر قیام کرنا و خروج کرنا عمل صالح ہے، اور اس راہ میں سختیاں عمل صالح ہیں. امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، امام خمینی نے جب جنگ کے لیے، جہاد کے لیے دعوت دی تو حوضے کے طلاب خوب جاتے تھے، سب سے زیادہ شہداء طلاب میں سے ہوئے تناسب کے لحاظ سے، اگر درصد نکالیں، پرسنٹیج نکالیں تو سب سے زیادہ شہداء طبقہ طلاب میں سے تھے، چونکہ یہ مطیع تھے اپنے رہبر و امام کے، اس وجہ سے بے دھڑک چلے جاتے تھے. یہ دوسرے طبقات، ان کے اندر بھی یہ جذبہ تھا لیکن طلاب سے کم تھا، طلاب سے پیچھے تھے. سب سے زیادہ انقلابی جذبہ و جہادی جذبہ و شہادت کا جذبہ طلاب کے اندر تھا، پیش رو تھے طلاب، ہر مارکے کے اندر طلاب پیش پیش ہوتے تھے. امام نے شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شہادت کی مناسبت سے پاکستانیوں کے نام پیغام دیا، اور اس میں یہ نقطہ لکھا ہے کہ جب بھی حق و باطل کا مارکہ ہوتا ہے تو دشمن کی طرف سے سب سے پہلی گولی جس سینے پہ لگتی ہے وہ طالب علم ہے، وہ عالم دین ہے، البتہ متعہد عالم دین، اور یہ اعزاز ہے، یہ فخر ہے اس طبقے کے لیے. یوں نہیں ہے کہ لوگوں کو میدان میں اتار کے خود گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ پہلی گولی خود کھاتے ہیں، پھر دوسروں کی بعد میں نوبت آتی ہے. اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو طلاب کو یہ کہتے تھے کہ آپ کا فریضہ درس پڑھنا ہے، اور کوئی کام آپ کا فریضہ نہیں. مجتہد بننا، فقی بننا اور عالم بننا، اسکالر بننا، یہ آپ کا کام ہے. اگر آپ جاؤ گے رہبر کی آواز پر لبیک کہو گے، درس ضائع کرو گے آپ، تضییع اوقات کرو گے آپ، تبلیغ کے لیے بھی مت جاؤ. کچھ لوگ ہوتے تھے سن لیتے تھے ایسے لوگوں کی باتیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی درس پڑھنا، طالب علم کا فریضہ صرف درس پڑھنا ہے، قیام میں حصہ لینا طالب علم کا فریضہ نہیں ہے. بلکہ وہ ذکر کرتے تھے کہ طالب علم کا درس پڑھنا ہر قیام سے افضل و ہر جہاد سے افضل جہاد ہے. قرآن فرما رہے کہ نا جب وقت ہو قیام کا، اس وقت سب کا فریضہ قیام ہے. البتہ یہ نہ ہو کہ قیام کے وقت باقی سب کچھ چھوڑ جائیں آپ، اور باقی فرائض سارے ترک ہو جائیں. باقی فرائض اپنی جگہ رکھنے ہیں آپ نے، نہیں ہے کہ سب اٹھ کے جنگ کے اندر چلے جائیں، سب اٹھ کے ایک کام کے اندر لگ جائیں اور باقی تمام امور معطل ہو جائیں. نظام امت تعطیل نہیں کرنا، اس طرح سے جہاد کرو، رائے خدا میں قیام کرو کہ نظام امت چلتا رہے. خصوصاً یہی مطلب کہ تفقہ در دین، سب کے سب نہ جاؤ جہاد پر، کچھ لوگ تفقہ در دین کرو، کچھ لوگ رک جاؤ. یہ آیت یہیں پہ نازل ہوئی ہے، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہر چیز کے بدلے جو تم انفاق کر رہے ہو، قدم اٹھا رہے ہو، ایک ایک قدم جو اللہ کی راہ میں قیام میں اٹھا رہے ہو، اس کے بدلے تمہارے لیے اجر عظیم ہے. پھر ساتھ ہی قرآن کا فرمان ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، البتہ سارے مومن اٹھ کے جنگ میں نہ شریک ہو جائیں، سب کے سب، باقی تمام امور ترک کر کے. بلکہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، سخت ترین شرائط کے اندر بھی دین شناسی مہم ہے، چونکہ دین ہوگا تو اللہ کی راہ میں قیام ہوگا، اور دین شناسوں کے ذریعے باقی و قائم ہے۔ دین شناس بننا ضروری ہے، تفقہ فہم دین کے لیے، شناخت دین کے لیے ایک جماعت نکلے، ہر گروہ میں سے یہ جائیں تفقہ دین کے لیے، باقی جائیں جہاد و کارزار کے لیے، تاکہ یہ جماعت فقی و یہ جماعت متفقہ پڑھ کے دین شناس بن کر اپنی قوم کو آ کر انذار کریں کہ شاید یہ بھی نجات پا جائیں۔ آیہ نفر اس تناظر میں بیان ہوئی ہے کہ جہاد جیسا موقع بھی اگر ہو تو بھی تفقہ در دین ترک نہیں ہونا چاہیے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ سب کو نہیں جانا چاہیے بلکہ کچھ لوگ تفقہ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کفار، قاتل الذین یلونکم من الکفار، یہ کفار جو چاہتے ہیں تمہارے قریب ہوں، دھوکہ دیں تمہیں، تم ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے دھوکے میں اور جھانسے میں مت آؤ۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اگر وہ آتے ہیں نرم گوشہ لے کر تمہاری طرف، تمہارے اندر شدت پائیں۔ وَلْيَجِدُوا، وہ جب تمہیں دیکھیں تمہارے اندر شدت و غضب پائیں اپنے متعلق۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، ایک اور حرکت، منافقانہ حرکت قرآن کریم ذکر فرما رہا ہے۔ ایک حرکت یہ تھی کہ منافق مخلف ہوتا ہے، معتذر ہوتا ہے، وہ مستعذن، یعنی قیام کے وقت چھٹی مانگتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے اللہ کی راہ میں قیام کی اسی وقت آ جاتا ہے۔ یہ ساری آیات اسی سورہ میں گزری ہیں، سورہ بقرہ میں استیذان کی آیات، کہ مومن کبھی بھی چھٹی نہیں مانگتا، یا وہاں اشارہ بھی کیا تھا، بلکہ جو طلاب یہاں تھے انہیں بلایا تھا باہر سے انتظامیہ والے کہ یہ سنیں، یہ آیت خصوصی انہی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تقابل کیا گیا منافق کا اور مومن کا، اور یہ کہا گیا کہ ساتھ ہے رسول، آپ مشاہدہ کریں گے کہ مومن کا بھی چھٹی نہیں مانگے گا۔ آیا 44 میں، 44 اور 45 میں ہیں، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم۔ اے رسول، کبھی بھی مومن جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ جہاد مال و جہاد نفس کے وقت چھٹی نہیں مانگے گا، استیذان نہیں کر، لا یستأذنوں کا آئے گا ہی نہیں آپ کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ مجھے جانے دیں، مجبوری پیش آ گئی ہے۔ بے شک ہوگی مجبوری، لیکن کبھی بھی مجبوری کو بہانہ قرار دے کر میدان چھوڑنے کے لیے اس کو دستاویز نہیں بنائے گا۔ کون چھٹی مانگتا ہے؟ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ چھٹی کون مانگے گا؟ جس کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر اور آخرت پر، اور جس کے دل میں شک ہے، وہ ریب ہے، قلب مریب، چھٹی مانگے گا، وہ کہے گا مجھے جانے دیں، گھر میں مشکل پیش آ گئی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک صفت دیگر ان کی یہ ذکر کی گئی ہے، ایک تو منافق مخلف ہوتا ہے، محلف ہوتا ہے، مخلف بھی ہے اور محلف بھی ہے، محلف یعنی قسمیں بہت کھاتا ہے، بات بات پہ قسم کھاتا ہے منافق، یہ نفاق کی علامت ہے، چونکہ اس نے لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، قسم دھوکے کے لیے ہی ہوتی ہے، ورنہ انسان سچا بھی ہو تو قسم نہیں کھاتا، ضرورت نہیں پڑتی قسم کھانے کی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ منافق زیادہ قسمیں کھاتا ہے، مخلف ہوتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، مستعذن ہوتا ہے، معتذر ہوتا ہے، یہ علامت ہے، یعنی عذر پیش کرتا ہے، معذرت کرتا ہے، آ کر غلط کر کے پھر معذرت کرے گا، پیچھے رہ جائے گا پھر آ کے معذرت کرے گا۔ ایک اور ابھی ان کی علامت قرآن کریم میں یہ بتائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی سورہ نازل ہوتی ہے، کہ یہ روزے آغاز سال تحصیلی تعلیمی میں بھی یہ آیت اشارہ ہوا تھا اس کی طرف، وہ آیت جو اشارہ ہوا تھا وہ یہ ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، جب سورت نازل ہوتی ہے تو منافق ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا، کہتے نہیں میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوا، کہتے میرے ایمان میں بھی اضافہ نہیں ہوا۔ کوئی آیت قرآن و سورت قرآن نازل ہوتی ہے، منافق ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، پھر اشاروں سے پوچھے گا کوئی فائدہ ہوا، کچھ پتہ چلا، کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا، کہتے مجھے بھی پتہ نہیں چلا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، اس سورت نے کس کا ایمان بڑھایا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ اس آیت سے کسی کا ایمان بڑھا ہے؟ نہ۔ اس کام سے، اس مجلس سے، محفل سے، اس درس سے کسی کو ایمان میں فائدہ ہوا؟ نہ، نہیں ہوا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، بھلے جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے ایمان میں، ہر سورہ جب نازل ہوتا ہے اس کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے ایمان میں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بشارت پاتے ہیں، انہیں خوشی ملتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، البتہ اس مضمون کی اور بھی آیات ہیں قرآن کریم کے اندر، جن کے دلوں میں منافقت ہے، وہ بیماری ہے، جب سورہ و آیت نازل ہوتی ہے ان کے رج سے قلبی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور اضافہ ہوتا ہے ان کو۔ فزادتہم رجسن الی رجسہم وماتوا وہم کافرون، اور اسی غضب و نفرت لے کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کافرانہ حالت میں مر جاتے ہیں۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين، کیا یہ نہیں جانتے کہ خداوند تبارک و تعالی ہر سال ایک دو دفعہ ان کا امتحان لے گا؟ ہر سال ایک دو موقع ایسے آتے ہیں مومن کا امتحان ہوتا ہے، تاکہ پتہ چلے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ ثم لا يتوبون وهم يذكرون، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اگر سورت نازل ہوتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، خاص منخز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں منافق، بس مجلس میں بیٹھے ہوں گے، ایک اس کونے میں ایک اس کونے میں، وہ گردن اٹھا کے اسے دیکھے گا، یہ اس کو دیکھے گا، اس طرح سے پھر اشارے کریں گے ایک دوسرے کو۔ قرآن نے کتنی دقیق نقشہ کشی کی ہے، ان کی تصویر بنائی ہے، اور نفسیات ان کی دقیق طریقے سے بیان کی ہے، منافقانہ چال۔ نظر بعضہم الی بعض، بعض بعض کو نگاہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حل یراکم من احد، حل یراکم من احد، کیا تمہیں کچھ دکھایا، کچھ نظر آیا تمہیں اس سورہ کی وجہ سے، تمہیں کچھ دکھا؟ ثم انصرفوا، پھر کہتے ہیں نا یہاں تو فائدہ نہیں ہے، اٹھو چھوڑو، ہمیں کچھ بھی اس سے سمجھ، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا، یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اوپر سے بات گزر رہی ہے۔ ایک دوسرے کو گردن اٹھا کے دیکھیں گے، خاص طریقے سے نگاہ کریں گے، پھر اشاروں ہی اشاروں میں کہیں گے کہ تم نے کچھ دیکھا؟ کہا نہیں میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، کہا چلو پھر اٹھو نکلو یہاں سے، یہاں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک منافقانہ عمل، جو باقاعدہ سوچ کر آتے ہیں مومنین کی حوصلہ شکنی کے لیے، مومنین کے دلوں میں شک ڈالنے کے لیے، منافق جماعتی طور پر داخل ہوتے ہیں مجلس مومنین میں، طے کر کے پھر انہیں طے ہوتا ہے کہ بیچ میں سے اٹھ کے سارے چلے جائیں گے، خاص اشاروں کے ساتھ، تاکہ باقی رہ جانے والوں کے دل میں شک ڈالیں کہ یہ اتنی جماعت پڑھی لکھی اٹھ کے چلی گئی ہے، اس کا مطلب ہے ایسے بے فائدہ باتیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی فائدہ یہاں بیٹھنے میں نہیں ہے، مومن بھی شک میں پڑ جاتا ہے۔ مثلا مثال دیں، آج کی مثال ہم دیں، ایک پورا گروہ آتا ہے، فرض کریں داخلہ لیتا ہے، حوزے میں داخلہ لیتا ہے، پہلے سے طے ہے داخلہ لیں گے، پھر کچھ عرصہ رہنے کے بعد جماعتی طور پر یہاں سے نکل جائیں گے، کیا کہیں گے، یہاں پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں، یہاں کے نظام میں کچھ بھی نہیں. پہلے سے ہی یہی طے تھا کہ اجتماعی طور پر آئیں گے اور اجتماعی طور پر نکل جائیں گے. کیوں نکل جائیں گے؟ تاکہ سب کے ذہنوں میں یہ شک ڈال دیں، آخر کچھ تو ہے جس وجہ سے اتنے نکل گئے. یہ خاص حربہ ہے منافقین کا. اگر مومن با بصیرت نہ ہو، با شعور نہ ہو، یہ حربے بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. مثلا ایک مجلس سے اگر دو آدمی بھی اٹھ کے چلے جائیں، باقی سب سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں، کہ ایسا تو نہیں ایسے بیکار میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ مومن اگر فائدہ ہوتا تو یہ بھی بیٹھا رہتا، یہ کیوں جا رہا ہے؟ اٹھ کے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہاں بیٹھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں کوئی اچھی بات نہیں ہو رہی. اس نگاہ کے ساتھ آتے ہیں اور اس نگاہ کے ساتھ خروج کرتے ہیں. حال یراکم من احد ثم انصرفوا، پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کچھ دیکھا؟ نہیں. ثم انصرفوا، پھر اٹھ کے منصرف ہو جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اور خدا بھی ان کے دلوں کو منصرف کر دیتا ہے، پھیر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ نافہم قوم ہیں، لا یفقہون ہیں، یہ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے اور کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. نہ یہ کہ یہاں نہیں سمجھے، کسی دوسری جگہ جا کے سمجھ جائیں گے. خدا نے ان کے دلوں کو ہدایت سے پھیر دیا ہے، یہ اب جہاں بھی چلے جائیں، کسی نبی کے پاس بھی چلے جائیں، یہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قوم لا یفقہون، نافہم قوم ہے. یہ فہم ہوتی تو یہ سورہ جو نازل ہوئی ہے اس سے انہیں کچھ سمجھ میں آ جاتا، آیت نازل ہوئی ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ان کو. جب نہیں سمجھ میں آ رہا، یعنی قوم لا یفقہون ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اختتامی آیات سورہ مبارکہ توبہ کی، کہ تمہاری طرف ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تمہی میں سے ہیں، عزیز ہیں تمہارے اوپر، اور ما عزیز ما علیہ ما عنتم، جو تمہاری سختیاں ہیں وہ اس پر بہت گران گزرتی ہیں، تم جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس رسول کو بہت گران گزرتی ہے، یعنی یہ رسول نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے. حریص علیکم، اور حریص ہیں تمہاری ہدایت پر، تم سے زیادہ رسول حریص ہیں کہ یہ ہدایت پا جائیں، سمجھ جائیں، دین سیکھیں. بالمومنین رؤوف رحیم، اور یہ رسول رؤوف و رحیم رسول ہیں، مہربان و صاحب رحمت، رحمت للعالمین. فَإِن تَوَلَّوْا، یہ رسول رحیم و حریص و عزیز و رؤوف و رحیم جو مومنین کے لیے ہیں اور سب کے لیے کہ یہ ہدایت پائیں، یہ آتے ہیں، آ کر اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالتے ہیں، مشقتوں میں ڈالتے ہیں، اپنا آرام، سکون، چین سب قربان کرتے ہیں، جان و مال کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کی خاطر دن رات ایک کر رہے ہیں. اس کے بعد بھی اگر منافق لوگ یا وہ لوگ جن کے دلوں پہ مہریں ہیں اگر یہ نہیں سمجھتے، اس وقت رسول کیا کریں؟ یہی رسول رعیف، فقل، اس وقت رسول کو یہ موقف بتایا گیا ہے کہ جب رسول اپنی ساری محنت کریں اور لوگ نہ سنیں یا منافق کوئی ایسی حرکت انجام دیں، مایوس کن حرکت، حوصلہ شکن حرکت، اس وقت رسول اللہ کو گھبرانا نہیں چاہیے منافقین کی چالوں سے. رہبر دینی حوصلہ اس کا پست نہ ہو، چونکہ حوصلہ پست کرنا یہ جنگ کا ایک بہت بڑا حصہ، حریف کا حوصلہ پست کرنا ہوتا ہے. جانی طور پر اسے مار دینا شکست نہیں ہے. مثلا ابھی اسرائیل فلسطین جنگ ہو رہی ہے، اسرائیل نے زیادہ نقصان کیا ہے، تقریباً لگ بھگ 2000 کے قریب عورتیں، بچے اور مرد شہید کر چکا ہے فلسطین میں. حوصلے نقصان کے لحاظ سے فلسطینیوں کا نقصان زیادہ ہے، لیکن حوصلے کے لحاظ سے اسرائیل کا حوصلہ زیادہ پست ہے. ابھی تک فلسطینیوں نے جنگ بندی کا جلوس نہیں نکالا کہ جنگ بند ہونی چاہیے، اسرائیل میں روزانہ مظاہرے ہو رہے ہیں کہ جنگ بند ہونی چاہیے. حوصلے ان کے زیادہ پست ہیں. ممکن ہے نقصان کسی کا ہو رہا ہو اور حوصلہ کسی اور کا پست ہو گیا ہو. ایک جنگ کا ایک اہم حصہ حوصلہ پست کرنا ہے امت کا، مجاہدین کا، رہبر کا، اور حوصلہ پست کرنے کے لیے دباؤ بڑھاتے ہیں، طرح طرح کا دباؤ، پروپوگنڈا، افترا، تہمت، مذمت، ملامت، ہر طرف، تاکہ اس کے حوصلے پست ہو جائیں اور منصرف ہو جائے نیتوں سے، اپنی نیتیں چھوڑ دے، اپنے ارادے بدل دے یہ رہبر. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ سب مل کر تمہارے حوصلے پست کرنا چاہیں، منافق و کافر، یعنی اندر گھسا ہوا دشمن اور سامنے کھڑا ہوا دشمن، یہ دونوں مل کر بھی اگر تمہیں تمہارا حوصلہ پست کرنا چاہے تو تم کیا کہو؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ ان کے مقابلے میں موقف ہے، حسبی اللہ، کہ میرے لیے خدا کافی ہے، رہبر الہی ہمیشہ توکل خدا پہ کرتا ہے، بندوں پہ توکل نہیں کرتا، انسانوں پہ نہیں کرتا، مخلوق پہ بھروسہ نہیں کرتا، بھلے مخلوق کو میدان میں لاتا ہے، مخلوق کی ہدایت کرتا ہے، مومنین کے ذریعے جنگ و جہاد کرتا ہے، لیکن یہی جہاد جو مومنین کے ذریعے کر رہا ہے اس میں بھی توکل خدا پر ہے، نہ ان مومنین کے اوپر، بھروسہ اللہ پر ہے. لہذا ایسی صورتحال جب پیش آ جائے کہ اندر منافق موجود ہوں جو حوصلہ شکنی کر رہے ہوں، سامنے دشمن کا لشکر ہو، کفر و شرک کا، رہبر یہ کہے کہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ، خدا میرے لیے کافی ہے، یعنی تم سب چھوڑ جاؤ، خدا میرے لیے کافی ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اگر سب دنیا میرا ساتھ چھوڑ جائے، چونکہ بعض امام کو سیاستدان عقل مند یہ مشورہ دیتے تھے کہ آپ کی پالیسیاں بہت تند ہیں، لچک نہیں ہیں، ان میں شدت ہے، اور اس طرح سب آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، آہستہ آہستہ آپ اپنے دوست کم کر بیٹھو گے، جس طرح امیر المومنین اسی طرح سے موقف میں اتنے شدید تھے کہ آہستہ آہستہ علی کے دوستوں میں کمی ہونا شروع ہو گئی، معاویہ کے دوستوں میں اضافہ ہوتا گیا اور علی کے دوستوں میں کمی ہوتی گئی. علی علیہ السلام کی شدت برداشت نہیں کر سکے دوست، علی علیہ السلام کا نظام، علی علیہ السلام کا نظم، علی علیہ السلام کا عمل انہیں قبول نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کیا دیتے کچھ بھی نہیں ہیں اور سختی بہت کرتے ہیں، کھانے کی جب باری آتی ہے تو خشک جو کی روٹی دیتے ہیں لنگر میں، اس کے بجائے معاویہ دن بھر لیٹے رہو اس کے محل میں، کچھ بھی نہ کرو، جب لنگر کا ٹائم ہوتا ہے تو گائے الگ ذبح پڑی ہوتی ہے، بکرے الگ پڑے ہوتے ہیں، اونٹ الگ، تکے کباب الگ پڑے ہوتے ہیں، اور سوپ الگ رکھا ہوتا ہے، وہاں لیٹ کے کھاؤ تم، اسے کھا کے پوچھو کام کیا کریں، کہتے کام کوئی بھی نہیں ہے، لیٹے رہو تم. وہاں الٹ ہے، یہاں دن بھر اللہ کی راہ میں قیام کرو، کھانے کا وقت آئے خشک روٹی، اور پھر اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ، اور اس کے بعد بیت المال میں سے تھوڑا سا حصہ، یہاں یہ ملتا ہے، وہاں وہ ملتا ہے، بس چھوڑو، کیا کرنا یہاں پر، ادھر جائیں. ایک بڑی جماعت امیر المومنین سے روٹ کے فقط لنگر کے لیے معاویہ کے پاس چلی گئی. علی علیہ السلام کے دوستوں میں روز بروز کمی ہوتی گئی، ناقصین یعنی بیعت شکن، بیعت کی تھی، یہ دوست تھے علی علیہ السلام کے، زبیر دوست تھے علی کے، طلحہ دوست تھے علی علیہ السلام کے، یہ سارے جنگ جمل کے ساتھی سوائے ام المومنین کے، کہ وہ شروع سے ہی دوست نہیں تھی. امیر المومنین نے بھی کہا کہ ایک دن کے لیے بھی اس نے اہل بیت سے محبت نہیں کی. عجیب خاتون تھی یہ، پیدائشی طور پر اس کے اندر یہ احساس موجود تھا اہل بیت کے متعلق، اتا اہل بیت کی جو جد تھی اس سے بھی پسند نہیں کرتی، حضرت خدیجہ کو بھی پسند نہیں کرتی تھی، کئی دفعہ رسول اللہ کے ساتھ لڑ پڑتی تھی کہ آپ میرے سامنے اس بڑھیا کا کیوں نام لیتے ہیں. حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ الفاظ یہ محترمہ استعمال کرتی تھی کہ آپ کیوں ذکر کرتے ہیں میرے سامنے، خدیجہ کا نام کیوں لیتے ہیں، کہ بسا اوقات رسول اللہ بہت ناراحت ہوتے اس رویے سے. یہ بی بی یہ نہیں تھی، کبھی بھی علی علیہ السلام کی دوستی نہیں رہی، ایک دن کے لیے بھی، امیر المومنین فرماتے ہیں ایک دن کے لیے بھی اس کے دل میں ہماری حب چاہت نہیں تھی. ابھی بعض مداری ایسے ہیں جو شیعوں کو ورگلاتے ہیں نا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے فضائل اہل بیت کے ہیں وہ سب بی بی عائشہ کی وجہ سے ہیں، یعنی اگر بی بی عائشہ یہ روایتیں نقل نہ کرتیں تو فضائل اہل بیت آج رسول اللہ کی زبانی جو بیان ہوئے ہیں یہ موجود نہ ہوتے. ایسا ہی ہے، انہوں نے بہت ساری روایات فضائل اہل بیت میں ذکر کی ہیں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ روایات ٹھیک ہیں، وہ صحیح ہیں، جبکہ یہ رسول اللہ کی زوجہ اہل بیت کو چاہتی نہیں تھی اور چھپاتی بھی نہیں تھی، سر عام کہہ دیتی تھیں کہ مجھے نہیں ہے پسند یہ آپ کی آل اولاد، اور یعنی وہ یہ سمجھتی تھی کہ ان کی طرف توجہ جب آپ کرتے ہیں تو وہ میرا حق ہے، میری طرف توجہ کم ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے. اصل یہ نقطہ تھا کہ میری طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ لیلۃ القدر رسول اللہ گھر سے اٹھے بقیع میں چلے گئے عبادت کے لیے، اور یہ بی بی ان اس دن ان کے اجرے میں تھے رسول اللہ. انہیں جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ رسول اللہ بستر پر نہیں ہیں، یہ سمجھیں کہ کسی اور زوجہ کے کمرے میں چلے گئے ہیں. انہوں نے تمام بیویوں کے زوجہ کے کمرے جا کے چیک کیے کہ کس کمرے میں ہیں، دیکھا کسی میں بھی نہیں ہیں. انہیں شک پڑا کہ ایک اور شادی کر لی انہوں نے، چونکہ جو پہلے کی ازواج تھی ان کے ساتھ تو نہیں ہے، لگتا ہے کوئی نئی مثلا آج رات شادی کر لی. ڈھونڈتی ڈھونڈتی گھوم رہی ہیں، گھر نہیں آئیں، اور دیکھا کہ زہرن گریے کی آواز آئی بقی کی طرف سے، چونکہ قریب ہے مسجد النبی اور حجرہ رسول اللہ اور بقی تھوڑا فاصلہ تھا، اب تو مل گئے ہیں، اس وقت بھی فاصلہ زیادہ نہیں تھا. باہر کے رات کے وقت یہ رسول اللہ کو تلاش کر رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی کہ بقی سے رونے کی آواز آئی، وہاں گئی تو دیکھا رسول اللہ سجدے میں گریہ فرما رہے ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ آج لیلۃ القدر ہے، وہ شب ہے جس میں اللہ نے تقدیر مقرر کرنی ہے. پھر یہ روایت انہوں نے خود نقل کی کہ آج شب لیلۃ القدر ہے. یعنی اہل بیت کے لیے جو فضائل ہیں رسول اللہ کیوں بیان کرتے تھے ان کے سامنے، چونکہ اکثر انہیں کو اعتراض ہوتا تھا، لہذا ان کے سامنے رسول اللہ زیادہ بیان کرتے تھے فضائل تاکہ متوجہ ہوں. یہ غرض یہ تھا کہ جنگ جمل میں اکثر دوست تھے امیر المومنین کے، بیعت کی ہوئی تھی، ناقصین امیر المومنین نے ان کا نام رکھا ہے، بیعت شکن، بیعت کرنے والے ساتھی حامی، بعد میں یہ چھوڑ کے چلے گئے. کیوں چھوڑا؟ کہا یہ تو اجازت ہی نہیں دیتے کسی چیز کی، لائٹ نہیں آن کرنے دیتے. امیر المومنین کے ساتھ بات کرنے آئے، امیر المومنین نے چراغ بجھا دیا بیت المال کا، کہا یہ لائٹ بھی نہیں آن کرنے دیتے، ان سے کیا توقع ہے ہمیں، روٹ کے چلے گئے. اسی طرح ایک بڑی جماعت شام چلی گئی، بعد میں امیر المومنین سے ناراض ہو کے روٹ کے شام میں چلے گئے، جا کے مقیم ہو گیا. بعد اور اصحاب نہروان تو معلوم ہے کہ یہ علی علیہ السلام کا لشکر تھا، یہ سارے سفین تک امیر المومنین کے ساتھ رہے، سفین میں روٹ گئے، امیر المومنین سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، بھروسہ نہیں کرتے تھے امیر المومنین ان لوگوں کے اوپر، اللہ پر بھروسہ ہے. قل حسبی اللہ، اللہ کافی ہے میرے لیے، تم سب چھوڑ جاؤ. امام خمینی یہ فرماتے تھے اگر تمام دنیا مجھے چھوڑ جائے، سارے ایرانی چھوڑ جائیں، بسیجی چھوڑ جائیں، سب چھوڑ جائیں، میں پھر بھی اس راہ میں قائم رہوں گا، میں نہیں پیچھے ہٹوں گا. کیوں؟ میرا بھروسہ ان پر تھوڑا ہی ہے، میں ان پر بھروسہ کر کے تو قیام نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ کر کے قیام کیا ہے، نہ کہ لوگوں پر، نہ اپنے مریدوں پر اور اپنے پیروکاروں پر بھروسہ کیا ہے. بھلے انہیں دعوت دی ہے، انہیں شامل کیا ہے، انہیں میدان میں لائے ہیں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. قل حسبی اللہ، یہ دینی آئیڈیالوجی ہے، یہ اصول ہیں قیام در راہ خدا کے. قل حسبی اللہ، حسبی اللہ کے ساتھ قیام کرنا ہے آپ نے، نہ حسب الناس یا حسبی المومنین، مومن کافی ہے میرے لیے. مال کافی ہے، اللہ کافی ہے میرے لیے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکل، تو میرا توکل و اعتماد و بھروسہ اللہ پر ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ بہت توانا ہے، رب العرش ہے، عرش یعنی اقتدار، رب ہے کائنات کے عرش کا رب، عرش سے مراد کائنات کے اقتدار کا مرکز عرش ہے، اور اس مرکز کا رب خدا کی ذات ہے، تو جس کے اختیار میں کائنات کا عرش و اقتدار ہو وہ، اس کے اوپر میرا بھروسہ ہے، میرا بھروسہ اس پر تو نہیں ہے کہ جنگ میں اگر اس کو گولی لگ گئی یہی ناکارہ ہو گیا، تیر لگ گیا یہی ختم ہو گیا، میں تو اسے لے کر آیا تھا یہ زخمی ہو گیا، اب میں کس پر بھروسہ کروں؟ اس پر بھروسہ کرو جس کو نہ گولی لگنی ہے، نہ تیر لگنا ہے، نہ زخمی ہونا ہے، نہ نیند آنی ہے، لا سنۃ ولا نوم، نہ تھکاوٹ ہے ورنہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، اس پر بھروسہ کرو، ورنہ یہ دوسروں کو تو نیند آ جائے گی، وسط میدان میں نیند آ جائے گی، بھوک لگ جائے گی، کسی جگہ درخواست چھٹی کی دے کے چلے جائیں گے، اللہ حافظ، اس پر بھروسہ کرو جو کسی حال میں انسان کو ترک نہیں کرتا، اور وہ خدا کی ذات ہے، قل حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ خوب، اس سورہ میں سب سے زیادہ تفصیلی وضاحت تھی منافق و نفاق کے بارے میں، اس کے بعد آیات دیگر ہیں، انہیں انشاءاللہ جائزہ لیں گے ان آیات کا، تاکہ اس لحاظ سے کہ ہم آیات الہی میں ایک بات مکمل کر لیں کہ کن کن آیات میں، کم از کم جو اہم آیات ہیں نفاق و منافق کے بارے میں، انہیں جائزہ لے لیں گے، اس میں کیا رہنمائی ہے اور کیوں قرآن اتنا اصرار کر رہا ہے نفاق اور منافق سے بچنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق کی بیماری سے نجات عطا فرمائے، اور منافق کے شر سے خدا محفوظ فرمائے سب کچھ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔